الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك امين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ ہم گزشتہ دو ہفتوں سے سورۃ الصف آیت نمبر 8-10 کے درمیان جو مضامین آئے ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 9 خاص طور پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان کر رہی ہیں اس حوالے سے الحمدللہ یہ گزارش کی گئی تھی کہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کتابچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس کا مطالعہ بڑا فائدہ مند رہے گا پھر الحمدللہ پچھلے جمعے سے آیت نمبر 10 سورۃ الصف کا مطالعہ اس کا ہم نے آغاز کیا اس پس منظر کے ساتھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا کیسے حاصل کیے اس عظیم تر مقصد کے حصول کے لیے ایک لفظ اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ گویا ایک مسلسل کشمکش تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی باطل کے خلاف باطل نظریات کے خلاف اسی جہاد کی ایک بڑی زوردار دعوت ہے کہ جو آیت مبارکہ آیت نمبر 10 میں دی گئی البتہ کرنے کے اصل کام دو ہیں آیت کے پہلے حصے میں جس پہلے کام کی طرف توجہ دلائی گئی الحمدللہ اس پر بات ہم نے پچھلے جمعے کی تھی آج بھی کچھ تذکرہ کریں گے اور دوسرا حصہ جو ہے جس میں جہاد کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بھی مراحل آج ہم بات کریں گے اس پہ گفتگو کی جائے گی سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسی تجارت لین دین جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گویا جو بات اگلی آیت کے اگلے حصے میں بیان کی جا رہی ہے وہ انسان کو یا انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی ایک شکل ہے ایک ذریعہ ہے اگر اللہ کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دو کام کرنے ہوں گے نمبر 1 تؤمنون باللہ ورسولہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی دو کام تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہیں اگر تم سمجھو اگر تم جانو۔ تو پہلے دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کام کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل فرمائے گا تمہیں ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، اور ایسے مسکن پاکیزہ گھر ہمیشہ رہنے والے ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ، یہ ہے عظیم کامیابی، شاندار کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی انسان چاہتا ہے کہ فتح ہو، دنیا میں بھی اللہ کا دین غالب ہو، ظلم ختم ہو، تو اس کی بھی بشارت اگلی آیت مبارکہ میں دے دی، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری وہ شے جسے تم پسند کرتے ہو، تمہارا جی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ کام ہو جائے، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، کہ مدد آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور قریبی فتح یعنی دنیاوی فتح بھی حاصل ہو، اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس کی بھی بشارت دی گئی، وبشر المؤمنین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو اس کی بھی خوشخبری دے دیجئے کہ انشاءاللہ یہ دین، دین عدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا دین دنیا میں بھی غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے، جیسے کہ میں نے پچھلی جمعہ عرض کیا تھا کہ آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، پہلے حصے پر ہم نے پچھلے جمعہ بات کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ سے کیا مراد ہے، اس کو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ آمن یؤمنو ایمانن کے معنی ہوتے ہیں قبول کر لینا، آپ کو کوئی جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ ایمان ہے، اسی سے امن نکلا، جب آپ کسی کی بات مانیں گے تو خود بھی امن میں رہیں گے، دوسرا بھی امن میں رہے گا۔ اصطلاحی معنوں میں ایمان سے مراد تصدیق کرنا ہے، تصدیقم بما جاء بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام حقائق کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام باتوں میں اہم ترین بات اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ، اسی طرح تمام رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ ایمانیات کی تفسیر ہے پوری کی پوری۔ اور دوسری شے کہ یہ ایمان حاصل کہاں سے ہوگا، اس کے ریسورسز کیا ہیں، اس پر بھی الحمدللہ بات ہوئی، تازہ کر لیجئے، سب سے یقینی ذریعہ ایمان کا وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہے۔ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور باطنی کیفیت یہ ہے ان کی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةً، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو رزق ہم نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربهم، ان کے ہی لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرت ورزق کریم، اور مغفرت بھی ہے اور بڑی عزت والی روزی، عزت والا رزق ہے جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھا۔ تو ایمان حقیقی کے حصول کا سب سے یقینی ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. پھر نیک لوگوں کی صحبت سے بھی ایمان حاصل ہوتا. لہذا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ اس نیت سے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے. پھر صحابہ کرام کے حالات و واقعات ان کی زندگیوں کا مطالعہ, شمع رسالت کے 100 پروانے, شمع رسالت کے 30 پروانے, طالب ہاشمی صاحب کی کتابیں وہ ریفرنس کے طور پر عرض کی گئی تھیں. اس کے بعد اب دوسری شے جو اس میں بڑے زوردار انداز سے آ رہی ہے اس کا ذرا بیان ہو جائے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور جہاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. لہذا لفظ جہاد کو فوکس کرنا ہے. یہ عربی زبان میں بڑا وسیع و مفہوم لفظ ہے, ایک ایسا لفظ جس کا وسعت بہت بڑی ہے, بہت زیادہ ہے. لہذا اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لغوی معنوں پر غور کیجیے. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کا لفظ جیم ہا دال سے بنا ہے. جہد عربی زبان میں, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جد و جہد, کوشش کرنا. لیکن یہ کوشش اگر یک طرفہ ہو تو جہد ہے, اور دو طرفہ ہو تو جہاد ہے. باب مفالہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے. قتل کریں یک طرفہ قتل تو وہ قاف تا لام قتل یقتلو, اور قتال اگر ہو رہا ہو قاتل یقاتلو مقاتلتن یا قتالن, یہ باہم آپس میں جھگڑنے کو, لڑائی کرنے کو, قتل کرنے کو, ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو, یہ باب مفالہ کی خاص بات ہے. لہذا جہاد کے معنی کیا ہوں گے؟ کوشش کا کوشش سے ٹکرانا, جس کے لیے بہت اچھا ورڈ ہے فارسی زبان میں, وہ ہے کش مکش یا کشاکش. ایک کوشش آپ کر رہے ہیں اور ایک کوشش آپ کے خلاف ہو رہی ہے, تو اسٹرائیو اگینسٹ, کسی چیز کے خلاف جد و جہد کرنا, یہ ہے جہاد. لہذا اس کے لیے مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, وہ ہے رسہ کشی کا مقابلہ. جب مقابلہ ہوتا ہے ٹگ آف وار تو دونوں بالکل برابر ہوتے ہیں, متوازن ہوتے ہیں, 10-10 کھلاڑی ہوتے ہیں دونوں طرف, لیکن جیتتا کون ہے ہم سب جانتے ہیں. وہاں جیت صرف طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, طاقت تو دونوں کی برابر ہے, وہاں جیت ہوتی ہے آرگنائزیشن کی بنیاد پر, یونٹی کی بنیاد پر, ڈسپلن کی بنیاد پر. جو اپنے امیر کی اطاعت کر کے ایک ساتھ طاقت لگائے گی وہ ٹیم جیت جائے گی. بہرحال جہاد کے معنی کوشش سے کوشش کا ٹکرانا. کوثر نیازی صاحب کا شعر جو بڑا خوبصورت ہے اس اعتبار سے, کشا کشیں خسو دریا ہے دیدنی کوثر, کہیں سے گزرے ہوں گے, بڑا خوبصورت انداز ہے. شاعر بھی ایک اللہ کی طرف سے خاص اس کا معاملہ ہوتا ہے, شعور سے شاعر ہے. بہت سارے مناظر ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جا پاتے, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص صلاحیت دی ہوتی, اور اگر وہ شاعر انقلابی ہو تو بہرحال وہ پھر اور کچھ بھی بیان کر سکتا. لہذا کہیں دیکھا انہوں نے دریا کرو ہو رہا, اور دریا کی جو کرو کی جگہ ہے جہاں پر ٹرن ہو رہا ہے وہاں پر کچھ خس گھاس کے تنکے ہیں جو کہ دریا کو دھکا دے رہے ہیں پیچھے کی طرف. بظاہری منظر ہم نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ, لیکن کوثر نیازی صاحب فرما گئے کشا کشے خسو دریا ہے دیدنی کوثر, الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے. وہ لوگ کے جو زمانے کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں وہ خس کی طرح ہی ہیں بظاہر, لیکن بہرحال ایفرٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. تو جہاد کے لغوی معنی کشمکش, کشاکش, ٹو اسٹرائیو اگینسٹ. اصطلاحی معنوں میں جہاد سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب مان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا اور کروانا, اور اللہ کے کلمے کو بلند تر کرنے کی کوشش, اللہ کے دین کو بلند تر کرنے کی ہر منظم کوشش یا کشمکش کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی اہم ترین اصطلاح دردناک عذاب سے اگر یہ بچائے گی, جیسے کہ عرض کیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. قرآن حکیم میں اور کئی مقامات ہیں جہاں پر ایمان اور جہاد کو, ایمان ایک بندہ مومن کا یوں کہہ لیجئے کہ مکمل جامع اور معنی تصور جو دیا گیا وہ بھی بیان کیا گیا. پچھلی مرتبہ میں نے آیت وہ سنائی تھی لیکن ریفرنس غالباً 15 نمبر آیت ہے یہ سورۃ الحجرات کی، میں نے 13 کہہ دیا تھا، دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندہ مومن کی مکمل ڈیفینیشن بیان کرتا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام، ثم لم يرتابوا، اور پھر شک میں نہیں رہے، ایمان اس حد تک تھا کہ یقین کے درجے میں پیدا ہوا، اور شکوک و شبہات ڈاؤٹس آخرت کی زندگی کے متعلق وہ ان کے دلوں سے نکل گئے، بالکل یکسو ہو گئے، سنگل مائنڈڈ ہو گئے۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ لہذا ایمان اور جہاد یہ ہے کمپلیٹ مکمل سینس ایک بندہ مومن، مومن صرف اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا اب آئیے جہاد کے حوالے سے جو اس کے مختلف مرحلے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا جہاد مع نفس کہلاتا، جہاد مع نفس، ٹو اسٹرائف اگینسٹ یور سیلف، یہ جو ہمارا نفس ہے نا، نفس، نفس امارہ، یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ اس کی بھی اس وضاحت ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ البتہ پہلا اور اہم ترین حصہ اس جہاد کا اپنے نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بنانے کی کوشش، جد و جہد، کشمکش، یہ جہاد کا پہلا مرحلہ، اس کو جہاد مع نفس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے دین کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا، قرآن حکیم کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اس کو سیکھنا، سکھانا، اس تمام جد و جہد، اس تمام محنت میں جو بھی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، پیسہ لگ رہا ہے، اولاد لگ رہی ہے، ایون اپنی صلاحیتیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ سب کا سب جہاد فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے بات رکھنے کا ارادہ ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جہاد کا دوسرا مرحلہ دعوت اللہ کے مرحلے میں جہاد بالقرآن ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کیا جائے، اور آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہے، اس کے کون کون سے طریقے کار ہو سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تیسرا اور بلند ترین، اعلیٰ ترین درجہ قرآن حکیم میں اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا گیا، اور یہ جہاد کا بلند ترین درجہ ہے، جس کو اللہ کے نام میں جنگ کرنا، اللہ کے باغیوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، نافرمانوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف تلوار اٹھا کر جنگ کرنا، اس کو قتال فی سبیل اللہ کہا گیا، جو جہاد کا بلند ترین اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان تمام درجوں پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ یہی ہے کہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا تو پھر تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے قتال فی سبیل اللہ، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اب جتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے فوکس کرتے ہیں پہلے مرحلے پر۔ پہلے مرحلے کا جہاد، جہاد مع نفس ہے، لہذا جہاد مع نفس کو سمجھنے سے پہلے اس نفس کو سمجھنا ہوگا، یہ نفس کیا شے ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے، جس کو مطیع اور فرما بردار بنانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ایو الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی، ان تجاہد نفسك فی طاعت اللہ، افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی بیجا خواہشات کے خلاف جہاد کرو، اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے۔ لہذا نفس کی بیجا خواہشات کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھنے کے لیے جو بھی کوشش ایفرٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ لیکن یہ نفس، نفس ہے کیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے خلاف اگر جہاد کرنا ہے تو اس کی تینوں کیفیات کو سمجھنا ہوگا، اور اس نفس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کے وجود کو بھی سمجھنا ہوگا۔ انسان دو بالکل الگ الگ عناصر سے مل کر بنا ہے، بالکل الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں انسان کے اندر موجود ہیں، جس میں بظاہر ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ تو جسم ہے، اور آج سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اس حقیقت تک ہم پہنچ رہے ہیں کہ اس جسم کا تعلق زمین سے، اس بدن کا تعلق زمین سے، اور قرآن حکیم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا، سورہ طہٰ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کی کہ اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. منہا خلقناکم واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، جیسے پودا اگتا ہے اسی طرح تمہارا بیج باقاعدہ زمین سے آیا. اب اس پر پوری ایک تحقیق ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال جسم کا تعلق زمین سے ہے. لیکن کون سی شے ہے جب انسان میں ودیت کی گئی تو وہ الانسان بن گیا، وہ مسجود ملائک ہو گیا، وہ سپریم کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن گیا، وہ کون سی شے ہے؟ کیا محض اس جسم کی بنیاد پر ہم سپریم ہیں؟ تو کمپیئر کریں جانوروں سے تو دیگر جانور ہم سے طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں، گھوڑا انسان سے بہت طاقتور ہے. اسی طرح آنکھوں کی بینائی کا تعلق ہے تو پرندوں کی بینائی دیکھ لیجئے، دیگر جانور تو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں. سننے کا تعلق ہو تو ہم سے بہت بہتر ہے، سننے کے اعتبار سے کتا بلی یا گھوڑا ہے. تو انسان اپنی اس جسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پر محض فضیلت کا حامل نہیں ہے. فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے. وہ فضیلت کی اصل بنیاد وہ روح ربانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں ودیت فرمائی، جس بنیاد پر وہ افضل ہے، جس بنیاد پر وہ مسجود ملائک ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ قرآن میں آئی، سورہ سواد، سورہ ہجر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس آدم کو بنا لوں، سوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، یہ اپنی روح میں سے پھونکنے کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو گویا مسجود ملائک انسان اصل میں ہے اس روح ربانی کی وجہ سے جو انسان میں ودیت کی گئی. اس پہ کرے خاکی میں ایک شے ہے جو تیری میرے لیے مشکل ہے، اس شے کی نگہ بانی. کون سی شے ہے وہ؟ جسم کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، سردی آتی ہے تو پہلے سے گیزر لگا ہوا ہوتا ہے، ہیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، گرمی آ جائے تو اے سی سارے صحیح کروا لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کپڑے ہیں، دنیا بھر کا کھانے پینے کا سامان ہے. آج دنیا کی مہنگی ترین انڈسٹری ہے فوڈ انڈسٹری، اور لاہور والے ہی نہیں کھاتے صرف، کراچی والے بہت زیادہ ہیں فوڈ انڈسٹری میں اور کھانے پینے کے اعتبار سے. پوری پوری سٹریٹس بنائی ہوئی ہیں کراچی میں، بنس روڈ جائیں تو آپ حیران نہ جائیں گے کہ یہ کس طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، کس طرح کھائے جا رہے ہیں. بہرحال اس جسم کو تو ہم بڑی لگژریز دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، لیکن اصل سے کیا ہے جو انسان ہے وہ ہے روح ربانی. لہذا آپ سنیے ذرا، نفس کسے کہتے ہیں؟ اگر نفسانی خواہشات پوری طرح سے طاقتور ہیں اور جو جی میں آ رہا ہے انسان کر رہا ہے، جیسے چاہو جیو، دنیا ہے دل والوں کی، من کی مان، یہ ساری بکواس جو آپ سنتے ہیں میڈیا پر، یہ اسی بات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی رب نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جو جی میں آئے کرو. اور اس نفس کو جو کسی خدا کو یا خدائی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اس نفس کو نفس امارہ کہا قرآن حکیم نے، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف میں یہ اسٹیٹمنٹ نقل کیا گیا، بڑا عارفانہ جملہ ہے. میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ نفس تو برائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے، برائی کی طرف ہی امر حکم دینے والا ہے. لہذا اگر روحانی تقاضوں کو انسان بھول جائے، روح کو بھول جائے، روح کی پیاس کو بھول جائے، روح کے تقاضوں کو بھول جائے، اور ساری کی ساری توجہات، محنتیں، ایفرٹ، صلاحیتیں لگ رہی ہوں جسم کے لیے، مادے کے لیے، میٹر کے لیے، یہ ہے نفس امارہ. اور آج مادہ پرستی کا یہ دور، میٹیریلسٹک جتنی بھی کانسیپٹ ہیں، یہ سارے کے سارے اسی نفس کو موٹا کر رہے ہیں، اس کو توانائیاں دے رہے ہیں، اس کو عیاش بنا رہے ہیں، اس کو نافرمان بنا رہے ہیں. لہذا پہلی کوشش جو ہے نفس جہاد مع نفس، اس نفس امارہ کو ان تمام بیجا خواہشات سے پاک کر کے شریعت کے دائرے کے اندر لانے کی کوشش کو نفس جہاد مع نفس کہتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تمام ارکان اسلام اس کی بنیادی آبجیکٹو ہی یہی ہے. ارکان اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، لیکن ذرا غور کیجئے ان چاروں پر، اصل میں یہ تربیت کا سامان کس چیز کے لیے؟ یہ اصل میں پیکج ہے ہمارے اس نفس کو، نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے. نفس ماہم کم ترس فرعون نیس، لیکن اورا اون ایرا اون نیس. یہ جو میرا نفس ہے یہ کسی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن خدا کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، خدا کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا آپ ذرا ارکان اسلام کی حکمت سمجھ لیجئے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے. یہ پانچ وقت، ایک دن میں پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے، ایک صاحب ملے تھے کالج لائف میں، یہ کیا تم لوگ بار بار مسجد جاتے ہو؟ بار بار ایک ہی دفعہ پڑھ لیا کرو، فجر میں پڑھ لیا کرو، رات کو پڑھ لیا کرو پانچ وقت کی نماز، اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنا یہ ہوتا ہے، بالکل پیور میٹیریلسٹک کانسیپٹ. ان کو اگر جواب دیا جائے ایک دن میں کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہو، ایک ہی دفعہ کھا لیا کرو سارے دن کا کھانا. ظاہری بات ہے سارے دن کا کھانا ایک وقت میں تو نہیں کھاتے. تو اسی طرح روح کی غذا جو رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نماز میں رکھی ہے، تو تمہیں ان مصروفیات زندگی سے نکال کر بار بار مسجد میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤ. اور بھول جاتے ہیں نہیں، یہ بھول تو ہمارے ساتھ نسیان کا مادہ لگا ہے. انسان اور نسیان قریب سے قریب تر ہے. تمہارا کوئی رب ہے، اس رب کی آواز آئی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور فجر میں خاص طور پر اضافہ کیا گیا کن الفاظ کا؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ اضافہ کروایا گیا تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ رب کی پکار ہے اور نیند. یہ نیند بڑی کمزوری ہے انسان کی، نفس کی بڑی کمزوری ہے نیند. اور خاص طور پر کون سی نیند؟ جو آتی ہے فجر کے وقت یا تہجد کے وقت، وہ پیک ٹائم ہوتا ہے نیند کا، بہترین وقت ہوتا، لذت رکھی ہے اس نیند کے اندر. لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نمائندہ آواز دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ ہے نفس، اب امتحان شروع ہو گیا. نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس ہمیں ندا لگاتا ہے النوم خیر من الصلاح، رات بھر جھاگیں جاگیں. اب نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، بہرحال لوگ اچھا نہیں سمجھتے لیکن حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. ساری رات کیا کرتا ہے آج کا نوجوان اکثر و بیشتر؟ اللہ ماشاءاللہ، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہے، یہ فیس بک اور دیگر جو ذرائع اس کے ذریعے آج کا نوجوان کر کیا رہا ہے؟ اکثر و بیشتر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کو منتشر کر رہا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا خطبات جمعہ میں. لہذا ممکن ہی نہیں صبح فجر کی نماز پڑھنا اس کے لیے. اور صبح فجر کی نماز خاص طور پر اہم ترین نماز ہے، اہم ترین نماز. قرآن حکیم بار بار توجہ دلاتا ہے حافظو علی الصلوات الوسطی، حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطی، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، خاص طور پر درمیان کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما برداری کے ساتھ کھڑے رہو. درمیانی نماز کون سی ہے؟ دو نمازوں کے بارے میں کہا گیا یہ درمیانی نماز ہیں. بعض نے کہا اثر ہے، لیکن زیادہ بات جو واضح ہے وہ بالکل فجر کی نماز ہے. مغرب پہلی نماز ہے، عشاء دوسری نماز ہے، فجر تیسری نماز ہے، درمیانی نماز. اور مشکل ترین نماز بھی فجر ہی ہے سردیوں میں خاص طور پر. لہذا ارکان اسلام میں اگر ایک رکن کا تذکرہ میں کروں نماز، تو یہی ہمارے اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین اور یقینی اور مکمل پیکج ہے جو اللہ پاک نے دیا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پانچ وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر یقین کیجئے، بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات اچھے خاصے نمازی جو پانچ وقت نماز چار وقت نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں غائب ہوتا ہے. فجر کی نماز بہت بھاری ہے. کن پر؟ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے گا اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری ہیں یا نہیں. اگر محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفاق کا پودا ہے جو لگ رہا. یہ علامات نفاق میں سے. منافقین پر بھاری ہیں یہ نمازیں، قرآن حکیم بار بار ہمیں توجہ دلاتا ہے، وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا، لیکن آتے کیوں ہیں؟ بہرحال تلخ حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق جو تھے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، یا ان کو پڑھنی پڑتی تھی، کیوں؟ مسجد میں آ کے نہیں پڑھیں گے مسلمان ہی گردان نہیں کیے جائیں گے. آج کا مومن بستر پر سوتا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا، فجر کی نماز ہو یا تہجد مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتا. اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں، یہ ہے آج کا مومن. بہرحال ارکان اسلام کے اعتبار سے اہم ترین رکن یہ نماز، اور خاص طور پر پانچ وقت باجماعت نماز اس نفس کو منظم کرنے کے لیے، تعلق مع اللہ کے لیے ضروری ہے. اگر کسی حد تک ہم ارکان اسلام ادا کر سکیں تو انشاءاللہ اب یہ سفر شروع ہوا، وہ جو خواہشات تھیں وہ کسی حد تک کنٹرول ہوں گی، اور روحانی ترقی، روحانی ترفع، روحانی بالیدگی کا سفر شروع ہوگا. اب کچھ عرصے بعد نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر، کسی بزرگ کے ساتھ کی رہنمائی میں قرآن پڑھ کر، یہ جو سفر شروع ہوا نفس امارہ کا، یہ پھر دوسرا نفس کہلاتا ہے نفس لوامہ. یہ بھی قرآن حکیمی کی اصطلاح سورہ قیامہ میں، نفس لوامہ کہتے ہیں اس نفس کو جو ہمیں اچھائی پر شاباشی دیتا ہے. کبھی نیکی کا کام کر کے خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے. والدین یا اساتذہ جو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ تو فائدہ مند ہوتا ہی ہے. بعض اوقات ہم بھی کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ خوشی اندر سے ایک سکون ہے، اطمینان ہے جو رب کائنات عطا فرماتا ہے نیکی کرنے کے بعد. لیکن یقین کیجئے بعض اوقات جب انسان نافرمانی کا کام کرتا تو اندر سے ڈانٹ پڑتی ہے نہیں، اگر نہیں پڑتی تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ مردہ ہو چکا ہے، مر چکا، یہ تازیہ اس کے اندر کچھ نہیں، سوائے جسم کے کچھ نہیں، بدبودار جسم کے کچھ نہیں، روح اس کے اندر مر چکی. اور اگر اندر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے برائی پر، نافرمانی پر، دھوکہ دینے پر، رشوت لینے پر، بےہودگی کے کام کرنے پر، نافرمانی کے کام کرنے پر اپنے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور اندر سے ڈانٹ آتی ہے تم نے یہ غلط کام کیا، یہ ہے لفظ لوامہ. سورہ قیامہ میں اس کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کو قسم گواہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قیامت کا دن آ کے رہے گا. روزانہ اپنے سامنے کھڑے ہوتے ہو، نیکی پر خوشی کا اظہار کرتے ہو اور برائی پر اگر ڈانٹ پڑتی ہے تو قیامت کے دن یہی کچھ تو ہونے والا، حساب کتاب تو ہوگا. نیک لوگ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے دوسرا درجہ نفس لوامہ. اب یہ سفر شروع ہوا ہے، اس سفر میں مومن و معاون یہ ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، اس سے یہ سفر شروع ہوگا. بالآخر تیسرا اور آخری مرحلہ، تیسرا اور آخری کیفیت جو بیان ہوتی ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کی، کہ انسان ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لڑتا رہا اس شیطان سے، اس نفس سے، معاشرے سے، اور جب موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تب بھی وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا تھا، کوشش کر رہا تھا. مجھے یاد تو بہت سارے واقعات آ رہے ہیں لیکن بہرحال ایک سنا دیتا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں، تقریباً 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا، انتقال ہوا فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، یہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، بہت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انتقال سے کچھ دیر پہلے تکلیف ہو رہی تھی ان کو، ہارٹ اٹیک ہوا ہوا تھا، انہیں اندازہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا، وہ مسجد میں آ گئے اور نماز پڑھنے، سنت پڑھنا شروع کر دی انہوں نے. تکلیف کی وجہ سے جب گرنے لگے تو ان سے کہا کہ آپ سنبھلیے ذرا، کہنے لگے تو سنت تو پڑھ لوں، اور بڑی مشکل سے سنتیں پڑھی، اور جیسے ہی فرض نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال ایسے کئی واقعات ہیں، یہ ہیں ایمان افروز واقعات. بہرحال نفس کے منہ زور گھوڑے کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، اگر نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے بلند ترین مقام مطمئنہ تک انسان کوشش کرے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذرا الفاظ سنیے گا. جب ایسے شخص پر جو اپنی روحانی ترقی کی مسلسل کوشش کرتا رہا، موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے وہ جان جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتی رہی، جو اللہ کو اپنا رب مان کر محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتی رہی، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو واپس لوٹا اپنے رب کی طرف۔ واپس لوٹا سے کیا تصور مل رہا ہے؟ بھیجے گئے تھے امتحان کے لیے، امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، ارجعی واپس لوٹا، الی ربی کی اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اہم ترین آنر کیا جا سکتا ہے ان الفاظ سے جو ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، میرے چنے ہوئے مخلص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اسی حال میں موت عطا فرمائے۔ اور نفس کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے جہاد کے مراحل گفتگو ہو رہی ہے، پہلا مرحلہ بھی ہم نے بیان کیا جہاد مع نفس، اور ابھی نفس ہی کی صرف اقسام بیان ہوئی ہے، اس کا دوست جو ہے شیطان بھی ہے، شیطان بھی اس کو موٹیویٹ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے اس پر بات کریں گے۔ پھر یہ جو باطل معاشرہ ہے جو برائی کی طرف راغب کر رہا ہے، اس سطح پر بھی جہاد ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اس موضوع پر محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب موجود ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مراحل، اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے پانچ محاذ، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اگر ہو سکے تو باہر کتابچہ موجود ہے وہ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔